یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ ہم نے عزت کے موضوع سے متعلق آیات اور احادیث کے ضمن میں بیان کیا سورہ منافقون کی اس آیت کو کہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، حقیقی عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ موجود ہے، جبکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اسے بغیر سند کے محض ایک باب کا عنوان بان کر لکھا. تو امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ نے میرا جو تیر کمان اور نیزہ ہے لڑنے کے ہتھیار، اللہ تعالی نے ان کے سائے میں بنایا ہے. یہ کنایہ ہے جہاد کی طرف. فرمایا کہ جب تک تم جس کثرت سے جہاد کرتے رہو گے اتنی ہی کثرت سے تمہیں دنیا اور رزق اور قوت ملے گی، اور جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تمہارا کھانا پینا کم ہو جائے گا. تو رزق کی برکت یہ جہاد سے متعلق ہے. جہاد اگر چھوڑ دو گے تو رزق کی برکت ختم ہو جائے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری جو تیر کمان ہے اور میرا جو ہتھیار ہے اس کے سائے میں اللہ نے میرا رزق لکھا ہے. تو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ نے نمازیں بھی پڑھائیں اور دعائیں بھی کی، لیکن جب جہاد کا مرحلہ آیا تو پھر کسی کو مدینے میں گھر میں بیٹھنے نہیں دیا. میں کہ تلوار لے کر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلو. تو جہاد سے مراد جہاد بالسیف ہے، جو میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ ہے عین جہاد. پھر اس کی قسمیں ہیں. تو فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اور دوسری چیز وجعل الذلۃ، لفظ ذل یہاں آیا، وجعل الذلۃ والصغار على من خالف امری، جس کسی نے میرے کسی طریقے اور میرے کسی حکم کی مخالفت کی اس کے لیے چھوٹا پن، ہلکا پن اور اس کے لیے ذلت لکھ دی گئی. الصغار، الصغار، الصغار کے معنی اس کے لیے عزت نہیں ہے اور وہ ہر جگہ ہلکا رہے گا، یعنی اس کی عزت نہیں ہوگی اور ذلہ. تو وجعل الذلۃ والصغار على من خالف امری، جو بھی سنت کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، عزت نہیں ہے. اس حدیث میں لفظ ذل ہے، وجعل الذلۃ والصغار على من خالف امری. اور امام احمد ابن حنبل کی مسند ہی میں یہ حدیث بھی ہے من اذل لی ولیا فقد استحل محاربتی، یہ حدیث قدسی ہے. من اذل لی ولیا فقد استحل محاربتی، جس نے میرے کسی دوست کو ذلیل کیا اس نے اپنے اوپر میرا عذاب واجب قرار دے دیا. اللہ کے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کے بارے میں جو شخص غلط قسم کی گفتگو یا ان پر بہتان یا ان کو کسی بھی طریقے سے اذیت یا تکلیف پہنچاتا ہے، تو حدیث قدسی جو متفق علیہ روایت میں ہے من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، وہ تو مشہور ہے. اللہ تعالی نے کسی بھی گناہ، کسی بھی جرم، کسی بھی حرام، کسی بھی کبیرہ پر اپنی طرف سے لڑائی کا چیلنج نہیں دیا سوائے دو قسم کے گناہوں پہ. سود پر قرآن پاک میں ہے فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اولیاء اللہ، اہل اللہ، علماء، صالحین سے لڑائی کرنا، علماء حق، علماء ربانیین جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی مخالفت کرنا، اور علماء اہل اللہ ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین، متقین، علماء، ان کو جو اذیت یا تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تعالی اس کو نہیں چھوڑتا. اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے، اللہ سے جو لڑائی مول لے، تو اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ ان نشانئک ھو الابتر، اس کی دم، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس کی دم کٹ جاتی ہے، یعنی اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. اور اسی طریقے پہ کسی بھی ایمان والے کو ذلیل کرنا، جو شخص کسی مسلمان کو بے گناہ ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالی اس شخص کو ذلیل کرتا ہے. من اذل عنده مؤمن اذله الله، یہ بھی مسند میں ہے. من اذل عنده مؤمن اذله الله، جس شخص کے ہاں یا جس کی وجہ سے یا جس نے کسی ایمان والے کو ذلیل کیا، اللہ تعالی اس کو ذلیل کرے گا. اور امام ابو داود کی سنن میں یہ حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. جب تم مار پیٹ میں لگ جاؤ، دنیا کمانے کی حرص اور دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کرو، اذا تبایعتم بالعینہ، پیسے کا کاروبار اس پہ مشغول ہو جاؤ، لین دین میں دین کو چھوڑ دو اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اور زمینداری اور کاشتکاری پہ راضی ہو کر زندگی کے اصل مقصد کو چھوڑ دو، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو بھی چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه، اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، حتی ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے اصل دین کی طرف واپس نہ پلٹو. تو جب تک صحیح راستے پہ واپس نہ پلٹو، یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی جو مسلط کر دی گئی جہاد ترک کرنے کی وجہ سے اور دین چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے. اور فرمایا کہ جو شخص مہنگا اور قیمتی لباس پہن کر تکبر کرتا ہے یا شہرت کے لیے لباس پہنتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن ذلت و رسوائی والا لباس پہنائیں گے. تو لباس سادہ ہو اور لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور وہ دعا پڑھی جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑا اڑھایا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا. تو من لبس ثوبا شہرت البسه اللہ یوم القیامۃ ثوبا مثلہ، وفی روایہ ثوب مذللہ، یہ ابو داود میں ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذلت و رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، فرمایا تعوذوا باللہ من الفقر والقلۃ والذلہ. ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا، تعوذوا باللہ من الفقر والقلۃ والذلہ، اللہ کی پناہ مانگو اس چیز سے، یعنی ذلت و رسوائی سے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا کہ مروان ابن حکم نے شام میں اور عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اور بعض دوسرے لوگوں نے بصرہ میں، ان سب نے اپنی اپنی خلافتوں کے لیے بیعت لینی شروع کر دی اور مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا ہوئے اور امت تقسیم ہو گئی. شام میں مروان ابن حکم تھے، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر تھے اور بصرہ میں دوسرے لوگ تھے. تو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا معشر العرب کنتم علی الحال الذی علمتم من الذلۃ والقلۃ والضلالۃ وان اللہ انقذکم بالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ بکم ما ترون وهذه الدنیا التي افسدت بینکم. فرمایا کہ تم لوگ اور ہم سب، ہم تو ذلیل تھے، ذلت و رسوائی والی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت دی، تو آج اس عزت کو اس طریقے پہ تم اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہو، اس میں تمہاری عزت نہیں ہے، ذلت ہے. تو امت کی تقسیم خواہ وہ کسی بھی نام پر ہو، جو سیاست پر یا ملک پر یا زبان پر یا فرقے اور مسلک پہ یا کسی اور نام سے امت کو تقسیم کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ امت کے لیے ذلت و رسوائی کے اسباب ہیں. اور امت کی عزت اس میں ہے کہ اس راستے پہ چلے جس راستے پہ صحابہ چلے، اور جس راستے پہ سلف صالحین چلے، جس راستے پہ تابعین چلے، اور جس راستے پہ ہمارے ائمہ رحمت اللہ علیہم چلے. یہ وہی عزت اور ذلت والا معاملہ ہے کہ ابو سفیان، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ روم کے بادشاہ کے دربار میں جب گئے اور وہاں پر جب انہوں نے احوال دیکھے تو یہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، صحیح بخاری میں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، واللہ ما زلت ذلیلا مستیقنا، اس وقت بھی میں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ لوگ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ ذلیل کرے گا، اس بات کا یقین پیدا ہو گیا تھا. اور اسی طریقے پہ یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ابو داود کی سنن کی، جس میں یہ ہے کہ زراعت اور پیسہ اور دنیا داری، اس کو انسان اتنا زیادہ اس میں مشغول ہو جائے کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد چھوڑ دے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو زمینداری کی وجہ سے، کاشتکاری کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ دین سے اور زندگی کے اصل مقصد فکر آخرت سے غافل ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے یہ آلات جو گھروں میں داخل ہوئے زراعت کے لیے، یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہیں. تو فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل، ہر وہ آلہ، ہر وہ چیز جو انسان کو زندگی کے اصل مقصد فکر آخرت اور اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اس قسم کا آلہ جس گھر میں بھی داخل ہوگا اللہ تعالی ان کو ذلیل کرے گا. اب یہ شدید وعید والی احادیث ہیں، ان کو ہم دیکھیں اور اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے ماحول میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور ہمارے معاشرے اور خاندانوں میں کتنے وہ گھر اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا اور دنیا کمانا اور کھانا پینا بنا لیا ہے. تو ذلت و رسوائی حقیقت میں ان کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہم نے گزشتہ دروس میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ دنیا اور آخرت کی عزت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی نافرمانی اور بے دینی اور دین دشمنی اس میں ہے. اور قرآن نے ہمارے سامنے اس چیز کو بھی بیان کیا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا اپنے اس درس میں، کہ ایک معیار تو دنیا کے لوگوں کا ہے. دنیا کے لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا خاندان بہت اونچا ہو، مشہور ہو، جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جو مالدار ہو، حکومت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، اثر رسوخ کے لحاظ سے یا کسی اور طریقے پہ، اس کو باعزت اور معزز سمجھا جاتا ہے. معززین کا ایک وفد فلاں سے ملا. اب اس وفد میں آپ دیکھیے کون کون لوگ ہوتے ہیں، اکثریت دین دشمن اور بے دین افراد سے مشتمل ہوتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ معززین کا معنی یہ ہو کہ صالحین، متقین، علماء، یہ لوگ، یہ معزز ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، احادیث میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عزت والے ہیں. جو دین دشمن ہو، جو علماء کے دشمن ہو، دین کے دشمن ہو، بے دین ہو، فاسق و فاجر ہو، ان کے لیے عزت کہاں ہے؟ وہ تو ذلیل ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن قرآن نے یہ تاریخ ہمارے سامنے بیان کی کہ جس نبی نے جب بھی اپنی دعوت کو پیش کیا، اس کی قوم میں سب سے پہلے جس گروہ نے، جن لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، وہ غریب قسم کے لوگ تھے، جن کو اس زمانے کے لوگ وہ تھرڈ کلاس قرار دیتے تھے اور اپنے بارے میں کہتے تھے ہم ہائی کلاس کے لوگ ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت کو پیش کیا, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم ارادلنا. نوح سے قوم نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم ایک بات تو یہ کہ تم بشر ہو. وہ یہ ان کا یہ خیال تھا, عقیدہ تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح آج کل بھی بہت سارے بے وقوف اور احمق یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول نور تھا بشر نہیں تھا, رسول کو نور ہونا چاہیے. تو اس زمانے کے بے وقوف, ان کی روحانی اولاد آج کے بے وقوف, یہ بے وقوف ہر دور میں کثرت سے موجود رہے ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے اس لیے کہ تم بشر ہو, ہم نوری ہیں, تم بشر ہو. ایک اعتراض یہ تھا, نبی کو نور ہونا چاہیے. یہ قوم نوح نے کہا, ہر قوم نے کہا, قوم شعیب نے کہا, قوم صالح نے کہا, اور مکے والوں نے بھی کہا. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ما نراک تبعک الا الذین هم ارادلنا, ہمارے ہاں میں جو ذلیل ترین لوگ ہیں وہ تمہاری بات مانتے ہیں, اس لیے ہم تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتے. سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے, اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 111 میں ہے, قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. ارذل یہ بھی رادہ اور لام کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہے قبیح ترین چیز, دھتکاری ہوئی چیز, حقیر ترین چیز. تو وہ مسلمانوں کو ذلیل ترین افراد سمجھتے تھے, اور یہی چیز مکے والوں کے ہاں تھی کہ جب وہ ایک موقع پہ, بلکہ کئی موقعوں پہ, وہ جب بلال کو دیکھتے اور سلمان کو دیکھتے اور عمار اور یاسر کو دیکھتے اور صہیب اور دوسرے غلاموں کو دیکھتے کہ نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے یہ غلام ہیں, جو اشراف مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے اور بڑے بڑے سردار تھے, وہ سب کے سب مخالف تھے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دیکھو ایک معیار تمہارے ہاں ہیں اور ایک معیار تمہیں ہم بتاتے ہیں. ہم نے پہلے بتایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں ہے, عزت ایمان اور عمل صالح میں ہے. فرمایا رب اشعث اغبر, رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. کتنے وہ ہیں اشعث اغبر جن کے کپڑے پھٹے پرانے, غبار آلود کپڑے, غبار آلود پھٹے پرانے کپڑے اور ان کی غریبی کی حالت, مدفوع بالابواب جن کے لیے لوگ دروازے نہیں کھولتے, دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں جن سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو غریب ہوں ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے. تو کہا کہ دیکھو یہ وہ ہیں, یہ کون ہیں جن جو تمہارے گھر اگر آ جائیں تو تم انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھاتے, یہ تو غریب مسکین آدمی ہے, کون ہے؟ مسجد کے مولوی صاحب آئے, اچھا ان کو باہر ہی بٹھا دو. اور ایک بہت بڑا بدماش, ظالم, فاسق, فاجر شخص آیا ہے لیکن مالدار ہے, بے دین ہے, بے نمازی ہے, فاسق و فاجر ہے, اس کو ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بٹھاؤ. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره, یہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے. یہ شخص, اس قسم کے لوگ کسی بھی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے کہ میرے ولی نے قسم کھائی میں پوری کروں گا اس بات کو. یہ ہے معیار عزت کا, یہ معیار ہے عزت کا, معیار یہ ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. بلال رہتا مدینہ میں ہے اور اس کے چلنے کے اور جوتوں کی آواز خود نبی جنت میں سنتا ہے, یہ عزت ہے یا کوئی اور عزت ہے؟ وہ غلام ہے، کالا ہے، حبشی ہے، اس کے بھدے ہوٹ ہیں، شکل بھی خوبصورت نہیں ہے، زبان میں بھی لکنت ہے، اور اس کی تجوید میں بھی غلطیاں ہیں، اور مدینہ کا بھی نہیں ہے، عرب بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے کمزور. لیکن اللہ کا نبی پوچھتا ہے، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو بھائی؟ جنت میں میں چل رہا ہوں، مجھ سے آگے آگے کوئی جا رہا ہے، پوچھا کون ہے، کس کے چلنے کی آواز، مجھ سے بھی آگے کون جا رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے. جب مکہ فتح ہوا فرمایا کہ بلال تجھے سب سے زیادہ ستایا ان مکے والوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، جو کھڑے سب اس وقت سر جھکائے ہوئے، آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھ، اس دیوار پہ، اور چڑھ کے اس یہاں اوپر چڑھ کے تو اذان دے، یہ بتا کہ اللہ سب سے بڑا، اس کے بعد وہ بڑا جس نے اس بڑے کی بڑائی کو تسلیم کیا. تو بلال کو اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ آج تو یہاں اذان دے. یہ بلال جس کی تجوید میں غلطیاں، جس کی زبان میں لکنت، لیکن سرکار یہ کہتے ہیں کہ جب تک بلال اذان نہ دے کان ٹھنڈے نہیں ہوتے. ارحنا یا بلال، اذان دے کر ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، بلال اذان دو. تو عزت یہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ان کے بارے میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا، اور ان کے بارے میں اللہ کا حبیب یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے. یہ سلمان، صہیب اور بلال ایک جگہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے، سیدنا ابو بکر بھی آئے، اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تینوں نے جو ابو بکر کو بری لگی. ابو بکر نے جواب میں ان سے کوئی بات کہی جو ان کو ناگوار گزری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. کیا تم نے ان تینوں کو ناراض کیا، بلال، سلمان اور صہیب کو؟ کیا تم نے ابو بکر ان کو ناراض کیا؟ اگر تم نے ان کو ناراض کیا، اغضبت ربك، تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو، جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے نبیوں کے بعد، اس امت میں، ساری امتوں میں، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ابو بکر، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لئن اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اگر ان کو تم نے ناراض کیا تو اپنے رب کو تم نے ناراض کر دیا. مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رسول عليه الصلاة والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص گزرا، قریب بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کے یا رسول اللہ، یہ بہت مالدار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، صحابی ہے، اور یہ وہ ہے کہ اگر کسی گھر میں پیغام بھیجے رشتے کا، فوراً رشتہ ہو جائے، اور کسی کے لیے اگر کسی کے ہاں سفارش کرے، فوراً قبول ہو جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون گیا ہے ابھی، اس کو جانتے ہو تم؟ تو عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں، فقیر مسکین آدمی ہیں، اور یہ اگر کسی کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجے تو اس کے لیے رشتے کے لیے ہاں نہ ہو، اس لیے کہ ان کو، لڑکی والوں کو، بڑے داماد چاہیے، ایسے داماد جن کا نام ہو. اب اگر وہ فقیر آدمی ہو اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، ملازمت بھی نہ ہو، غریب مسکین ہو، تو ایسے شخص کو کون بیٹی دیتا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اس قسم کا آدمی اگر کسی کے ہاں رشتے کے لیے پیغام بھیجے تو جواب میں انکار ہو، کسی کی اگر یہ سفارش کرے تو وہ قبول نہ کی جائے، کسی جگہ اگر یہ بات کرے تو اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی گزرا تھا، اس طرح کے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر دی جائے، ساری زمین اس قسم کے لوگوں سے بھر دی جائے، ان سب سے یہ افضل ہے، ان سب سے یہ افضل ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں جو معیار تھا وہ ایمان اور تقویٰ تھا۔ تو ذلیل اور ذل اور ذل، اسی کی طرح ایک ابھی جو ہم نے پڑھا سورہ ہود کی آیت نمبر 27 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 111، اس میں لفظ تھا ارذل، رذولا یا رذیلا، حقیر ترین چیز، کسی چیز کا ردی حصہ، کسی چیز کا وہ حصہ جو بالکل ردی ہو، بیکار ہو، اور وہ کہ جو ہلکا اور حقیر ترین ہو۔ اس میں تفضیل ہے، الارذل، ارذل یہ اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ ذلیل، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ذلیل ترین، سخت ناپسندیدہ۔ اور یہ اس میں، اس کا چونکہ ایک مفہوم ہے بیکار چیز، یا کسی چیز کا وہ حصہ جو نکما ہو، بے فائدہ ہو، ردی ہو، فضول ہو۔ انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو بیکار مرحلہ ہوتا ہے، نکما پن، سخت بڑھاپا۔ 50-60 سال یہ ہے بڑھاپا، لیکن 60 سال کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سٹیا گیا، یعنی 60 سال سے جب اوپر کا ہوا تو ہوش و حواس نے کام چھوڑ دیا، اب یہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بچوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، کانوں کی سماعت متاثر ہو جاتی ہے، زبان کا بولنا متاثر ہو جاتا ہے، دیکھنا کمزور پڑ جاتا ہے، اعضاء جواب دے جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے۔ اور یہ مرحلہ اس ہر انسان کے لیے آتا ہے جس کو یہ عمر اللہ تعالی دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ النحل کی آیت نمبر 70 میں، اور اسی طریقے پہ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، أَرْذَلِ، أَرْذَلِ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی طویل لمبی عمر دیتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد نہ جانے، باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائیں۔ قابل ترین انسان، بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا عالم، جس کی ساری زندگی لوگ اس پہ رش کرتے رہے، یہی شخص جب 70-80 سال کو پہنچتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے۔ کسی نواسی کو کہتا تم میری ماں ہو، اور کبھی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم میری نانی ہو، اور عجیب و غریب قسم کے۔ یہ وہ قابل ترین آدمی ہے جس پہ جوانی اور بڑھاپے سے پہلے کی زندگی میں لوگ رش کیا کرتے تھے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی عبرت کے لیے یہ مقامات اور یہ احوال دوسروں کو بتاتا ہے کہ لوگوں عبرت حاصل کرو، اپنی زندگی کے روز و شب کو یوں ہی ضائع مت کرو، یہ وقت جو ہاتھ سے نکل گیا قیامت تک واپس نہیں آئے گا، اپنے اوقات کو، اپنے زندگی کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑھاپے کے باوجود صحت آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور آپ کے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں، فرمایا کہ بھائی جو انسان جوانی میں اپنے بدن اور جسم اور اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے بڑھاپے میں اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور جو جوانی اور جوانی سے پہلے اور بعد والی عمر میں اپنے بدن اور اپنے اعضائے بدن کو حرام اور ناجائز کاموں میں لگاتا ہے اس کی زندگی میں نہ جوانی میں برکت ہوتی ہے نہ بڑھاپے میں برکت ہوتی ہے. اور یہ ثم رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر جب واپسی ہوتی ہے تو رددناہ اسفل سافلین ومن نعمرہ, اور جو جوانی اور جوانی سے پہلے اور بعد والی عمر میں اپنے بدن اور اپنے اعضائے بدن کو حرام اور ناجائز کاموں میں لگاتا ہے اس کی زندگی میں نہ جوانی میں برکت ہوتی ہے نہ بڑھاپے میں برکت ہوتی ہے. اور یہ ثم رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر جب واپسی ہوتی ہے تو رددناہ اسفل سافلین ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں پلٹاتے بھی ہیں. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو اس میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں سے, آخر میں یہ ہے اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم, میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی و کاہلی سے اور بڑھاپے سے, حرم بڑھاپے سے, والمأثم والمغرم قرض سے اور 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 جرمانے وغیرہ سے. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ دعا یہ آپ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر. تو یہاں پر لفظ ہے ارذل العمر, اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. اور ابن ماجہ میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وارذل العمر, بزدلی سے اور بخل سے اور بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. وعذاب القبر وفتنة الصدر, سینوں اور دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے تھے ان سے اور عذاب قبر سے. ارذل اس کا معنی ہے وہ نکمی عمر آخر میں انسان کو ملتی ہے, اللہ کی پناہ اس عمر سے مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر. اور یہ دعا ہم نے بارہا بتائی کہ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام, اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام, تمام اعمال میں اخلاص اور ایمان پر خاتمہ, یہ دعا ہمیشہ انسان کرتا رہے. اور ذلیل ترین کے لیے لفظ استعمال ہوا ارذل, ذلہ اور ذل اور ذل اور ذل کے بارے میں ہم نے جانا کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی, جس کے امور, جس کے معاملات, جس کے اقوال, جس کے افعال دین کی مخالفت میں ہوں اس کو عزت نہیں مل سکتی, وہ ذلیل ہے. تو عزت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا, انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوٹ جائے گا, فرمایا اس وقت جب تمہارے ہاں بھی وہی کام ہونے لگے جو تم سے پہلوں میں ہوئے تھے. عن انس قال قيل يا رسول الله متى نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الامم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشه في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم اذا كان العلم في الفساق. قال الملك في صغاركم والفاحشه في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم اذا كان العلم في الفساق. فرمایا کہ جب حالت یہ ہو کہ تمہارے ہاں حکومت اور حکمرانی چھوٹوں کے حوالے کر دی جائے, عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں یا قابلیت کے لحاظ سے چھوٹے ہوں, اور یہ حدیث ہے کہ جب نااہل لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. والفاحشۃ فی کبارکم, بڑے لوگ تمہارے ہاں وہ بدکاریوں اور حرام کاریوں میں لگ جائیں. اور والعلم فی رذالتکم, جب تمہارے ہاں علم کا حصول فساق و فجار کے ہاں ہو جائے, یعنی علم جو لوگ حاصل کریں وہ باعمل نہ ہو, ان کی کثرت علماء حق پہ مشتمل نہ ہو بلکہ علماء سو ہو, تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو, اور اس وقت اللہ طرف سے ذلت و رسوائی ہی تمہارے لیے ہوگی. اور اسی طریقے پہ امام الترمذی نے اپنے سنن میں اس حدیث کو بیان کیا, ارشاد فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اذا فعلت امتی خمس عشرۃ خصلۃ احل بها البلاء, جب یہ 15 کام گناہ کے ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا. اذا كان المغلم دولا والامانۃ مغنما, جب بیت المال کو شخصی خزانہ سمجھ کے استعمال کیا جانے لگے, جب امانت میں خیانت کی جانے لگے, اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس اور جبر سمجھا جائے, لوگ زکوٰۃ نہ دیں. واطاع الرجل زوجته وعق امه, جب لوگ بیویوں کی تابع داری کرنے میں ماؤں کی نافرمانی شروع کر دیں. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, اور دوستوں کی فرما برداری میں والد کی نافرمانی کرنے لگیں. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں دنیا کی باتیں اور شور و غل ہونے لگے. وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ, جب قوم کا بڑا ذلیل ترین آدمی بن جائے, یعنی جو بھی معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل ہو, دین دشمن اور بے دین فاسق فاجر ہو, اس کو بڑا بنا دیا جائے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ, اور لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان سے ڈر ہو. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, شراب پی جانے لگے. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ, ریشمی کپڑے پہنے, شوخ قسم کے کپڑے پہننے لگے لوگ. وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, گانے بجانے اور گانے بجانے والے ان کی کثرت ہو جائے. معازف اور قینات, معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے سامان کو جو استعمال ہوتا ہے, ڈوم اور مراسی اور کنجر استعمال کرتے ہیں جن کو آپ لوگ یا لوگ وہ فنکار کہتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ ڈوم کہتے ہیں, کنجر کہتے ہیں, مراسی کہتے ہیں, لوگ ان کو فنکار کہتے ہیں. تو جب اس قسم کے کنجروں کی کثرت ہو جائے کہ کنجر کی لوگ عزت کریں کہ یہ تو بڑا فنکار ہے, تو قیامت کا انتظار کرو. ہاں, ولعن آخر هذه الامة اولها, آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لعنت بھیجنے لگے. دو کتابیں پڑھ کے اٹھیں اور کہیں کہ فلاں امام جو تھا اس کو تو عربی نہیں آتی تھی, اس کو حدیث کا پتہ نہیں تھا, اور فلاں صحابی. تو جب صحابہ پہ لعن طعن ہو اور تابعین پہ لعن طعن ہو اور ائمہ اربعہ پہ لعن طعن ہو, امام ابو حنیفہ پہ, امام شافعی پہ, امام مالک پہ, اماموں پہ لعن طعن ہونے لگے, تو کیا کرو پھر؟ ہاں, فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا, سرخ آندھی کا انتظار کرو. او خصفن و مسخن، اور زمین میں دھسا دیے جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ اور ترمذی کی دوسری حدیث میں ہے کہ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، امانت میں جب خیانت کی جانے لگے، قوم کے خزانے کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جانے لگے، زکوٰۃ کو جبری ٹیکس قرار دیا جائے اور دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، دین کے نام پہ لوگ پیسے اور دنیا کمائیں، وأطاع الرجل امرأته وحق أمه، ماں کو گھر سے نکال دے اور بیوی کو سر پہ بٹھائے، یعنی بیوی کی اطاعت ہو ماں کی نافرمانی ہو، اور وأدنى صديقه وأقصى أباه، دوست کا خوب خیال رکھا جائے، باپ کی پرواہ بھی نہ ہو، وبهرت الأصوات في المساجد، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، وساد القبیلۃ فاسقهم، قبیلوں اور خاندانوں کی قیادت فاسق لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑی پارٹیاں اور یہ بڑے بڑے، ان کا جو بھی بڑا ہو فاسق ہو، بے دین ہو، دین دشمن ہو، بے نمازی ہو، وکان زعیم القوم ارذلهم، قوم کا بڑا ذلیل ترین آدمی ہو، ارذل، واکرم الرجل مخافت شرہ، کسی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس سے خوف ہو، اور وبہرت القینات والمعازف، گانے بجانے والے اور گانے بجانے کے آلات یہ زیادہ ہو جائیں، عام ہو جائیں، وشربت الخمور، شراب عام طور پہ پی جانے لگے، ولعن آخر هذه الامة اولها، آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لان تان کرنے لگے، جب ایسا ہو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ، جب ایسا ہونے لگے، سرخ آندھیاں آئیں گی، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کی شکلیں اور چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے عذاب یکے بعد دیگرے تسلسل سے آئیں گے، تو جب تک ان گناہوں کو ترک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں رکے گا۔ تو ذل اور ذل سے متعلق ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا کہ ہر وہ عمل جو دین اور شریعت کے خلاف ہو اس میں عزت نہیں ہے، اس میں ذلت ہے، اور عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جو عمل بھی یا جو شخص بھی دین کی کسی بھی بات، فیصلے یا کسی بھی امر کی مخالفت کرے گا اس کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالی اپنی مہربانی اور خاص فضل و کرم سے باعزت بنائے، دنیا و آخرت کی عزت سے اللہ تعالی ہمیں نوازے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے اس گناہ اور اس برائی سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس کے ہاں سے ذلت کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی جتنی بھی ہے اس سب کو باعزت اور با مقصد زندگی بنائے، ہم سب کو اللہ تعالی، ہمارے والدین کو، ہماری بیوی اور اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں اور متعلقین اور احباب کو، اور وہ سب جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، اور وہ جن سے ہم نے دعاؤں کی درخواست کی، اور وہ سب جو ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور وہ سب جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور جس طریقے پہ اللہ نے اپنے اس گھر کے سائے میں ہمیں یہاں جمع کیا، اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال اور پورے خاندان اور احباب کے ساتھ جنت میں بھی اللہ تعالی اسی طریقے پہ ہم سب کو جمع کرے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔